مستقيم المؤمنين خصوصا مرحوم سمين زيري صاحب رسالة سواق في سورة الفاتحة. الحمد لله پڑے محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطار الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين درود پڑھے محمد و آل محمد ایک اعتبار سے یہ آخری مجلس ہے اس عشرے کا یقیناً حق بنتا ہے کہ آپ مؤمنين ومؤمنات. اول محرم سے اب تک عاشقانہ اس ان مجالس میں شرکت فرماتے رہے ہیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین اور اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں اور پرچم دار توحید منادی ربوبیت حضرت سید الشہداء علی علیہ تحیت الثناء کی ذکر سے اپنے دلوں کو شاد و آباد اور زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اسی طرح بالیان جو ایک نیک نیتی کے ساتھ دور حاضر کے نامطلوب اور رسم و رواج کو توڑتے ہوئے اگرچہ میں اپنے آپ کو اس مجمع کا لائق نہیں سمجھتا ہوں پھر بھی بہرحال من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، خدا کے راستے میں جب کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے اگر اللہ والے اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو یقیناً اس نے خالق کا شکر ادا نہیں کیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان افراد کی حوصلہ افزائی کرے جو معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، فسق و فجور کا خاتمہ چاہتے ہیں، مکتب کی ترویج چاہتے ہیں اور اس پاکیزہ مذہب کا تعارف کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً میرے مولا مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد گرامی ہے اس خط میں جو آپ نے جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کو لکھا، یا مالک لا تکونن عندک المحسن والمسیء بمنزلۃ سواء. اے مالک، ممکن ہے جہاں میں نے تمہیں والی بنا کر بھیجا ہے تمہارے ولایت میں کچھ ایسے افراد ہیں جو دین کے ہمدرد ہیں، اسلام کے ہمدرد ہیں اور اجرائی امور میں آپ کے ممد معاون ثابت ہوتے ہیں اور اس عادلانہ حکومت کا دست بازو بن کر دین اور اہل دین کے فرامین پر چلتے ہیں، ایسے افراد موجود ہیں اور ایسے افراد موجود ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ بن کے آتے ہیں. لا تکونن عندک المحسن والمسیء بمنزلۃ سواء. مالک، تمہارے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے. اگر برابری کی نگاہ سے دیکھیں تو فرماتے ہیں فإن فی ذلک تزہیدا لأہل الحق بحقہم، حق والے حوصلے پست ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے، والتدریبا لأہل الباطل فی بطلانہم، باطل کا جو نہ حوصلہ بڑھے گا پھر وہ اپنے بطلان میں قوی ہو جائے گا. لہذا ان دونوں کو ایک نگاہ سے مت دیکھیے جی. لہذا ہمیں یقیناً دنیاوی معاملات میں نہیں، اگرچہ دنیاوی معاملات میں بھی محسن کے شکر ادا کرنا معقول ہے، لیکن خصوصاً جو دین کے امور میں، دینداری اور دیانت میں اسلام کا ناصر بن کے آتا ہے، ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا دینی فریضہ ہے. تو جس طرح آپ مومنین کے ہم مشکور ہیں، بانی حضرات جو ایک خاص ہدف کو مد نظر رکھ کر، ایک نصف العین کو اپنے سامنے رکھ کر، فرہنگ تشیع اور شیعہ کلچر نہ کی جو کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ شیعہ کلچر نہیں ہے، شیعہ کلچر اور شیعہ فرہنگ کو پھیلانے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. تو یقیناً قطرہ قطرہ جم شود دریا شود،
ابھی تو تھوڑے افراد ہیں لیکن قطروں سے مل کر تو دریا بنتا ہے جی. ہم اس دریا کے منتظر ہوں گے جی, اس دریا کے منتظر. قطرات معرفت کو جم کر کے اس دریا سے متصل کریں, اس دریا کا نام ہے امام عاصر رضی اللہ تعالیٰ. سمندر کو خدا اگر چاہے مکمل قطرات میں تقسیم کرے تو قطرہ قطرہ ہی بنے گا, انہیں قطرات کو جمع کرے تو سمندر بن سکتا ہے. تو قطرہ قطرہ جم شود, دریا شود, ایک پانی کی سمجھ میں بات آ جائے, ایک سامی کی سمجھ میں بات آ جائے, ایک خطیب کو خدا ہدایت دے تو اس سال کچھ, پھر آئندہ سال کچھ, قطرہ قطرہ جم شود دریا شبد, پھر انشاءاللہ چند سالوں میں آپ وہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ شہر لاہور سے تشیع کا صحیح مثال انسانوں تک چلے گئے. اس دن کے انتظام میں انشاءاللہ درود پڑے محمد وآل محمد. یا آخری مجلس سے دعا کروں گے, بھی ضروری بھی ہے, اگرچہ خود لوگوں نے غلط میسج دیا ہے کہ عاشور کے دن شب عاشور دعا نہ کریں, سلام نہ کریں, کوئی سلام کرے تو جواب نہ دے, یعنی واجب کو ترک کرے. یہ بتایا ہے کچھ لوگوں نے جی, غلط باتیں بدعتیں ایجاد کیا ہے معاشرے کے اندر. بھئی آپ تاریخ کربلا پڑھے تو جو مولا سے ملحق ہونے کربلا آتے تھے سب سے پہلے فرماتے تھے السلام علیکم, ابو عبداللہ مولا فرماتے وعلیکم السلام. عجیب انسان ہے, تو کس منطق کو کس کلچر کو پھیلایا تم لوگوں نے. وہ نصرانی جو کربلا کا تازہ داماد تھا اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ سیر کے لیے آئے کربلا میں, حسین کی حقانیت اور مظلومیت کو جب دیکھتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. عابس شاکری کربلا کے شہداء میں سے, اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا ایھا الغریب, جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی شب عاشور روز عاشور کسی نے امام کو سلام نہیں کیا, ایسے بھی ہمارے فنتے. یہ کون سی منطق ہے کہ عاشور کے دن سلام نہ کرے؟ البتہ اگر خوشی کے عنوان سے کوئی ہاتھ ملائے تو یہ معقول ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے, یہ ٹھیک ہے, اس کو میں کسی حد تک حق دیتا ہوں. لیکن عاشور کے دن آپ سلام بھی نہ کریں, کوئی سلام کرے تو جواب نہ دیں, اور کوئی دعا بھی نہ کرے جی, عاشور کے دن کوئی دعا بھی نہ کرے, یہ بھی بتایا گیا لوگوں کو لاہور کے اندر. عاشور کے دن روئے زمین پر اس فیض علی الاطلاق کے اس عظیم نمائندہ نے جب سب کچھ قربان کر کے زمین والوں کو آسمان سے ملایا ہے, اس دن دعا نہ کریں تو تم کب کریں گے؟ دعا تو کیا ہم لوگوں نے. شہزادی حسین کا لاشا اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی ہے اور دعا فرماتا, اللہم تقبل منا هذا القربان القلیل, پروردگار آل محمد کا یہ تھوڑا قلیل قربانی تو قبول کر. یہ دعا نہیں ہے جی. ایک فارسی شعر ہے جو اس عربی شعر کا ترجمہ ہے, ترکت خلق ترم فی ہوا کا وعتمت العیال, لکھے اللہ کا پروردگار میں سب کچھ دے چکا ہوں, میری اس قربانی کو قبول فرما. یہ امام حسین کے آخری دعاؤں میں سے. عاشور تو ہے کہ حسین کو وسیلہ بنا کر پروردگار اس مقدس خون کا واسطہ, یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا, ان پاک ہستیوں کا واسطہ کہ ہماری مرادیں پوری ہو جائے, یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا میں یہ چیزیں جو اتھینٹک نہیں ہیں, جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, جو کسی کتاب میں نہیں ہے, جو کسی حدیث میں نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, غلط رسومات غلط رواج کربلا کو تحریف کر کے غلط راستے پر لوگوں کو لگایا ہے کہ اب یہ راستہ اختیار کریں تاکہ حقیقت کربلا بھول جائے. یہ ایک عالمی سطح کی سازش ہے عاشورا کے خلاف, کہ قربانی کا جذبہ, شہادت کا جذبہ, جہاد کا جذبہ, بندگی کا جذبہ, عفت کا جذبہ, شہامت کا جذبہ, توحید پرستی کا جذبہ, خدا پرستی کا جذبہ سب بھول جائے, ایسے ویسے کاموں میں لگا ہے. یا آپ ایسے کاموں پہ لگ جائیں. میں تو دعا کرتا ہوں چونکہ سنت پیغمبر ہے, سنت امام صادق ہے, سنت سید الشہداء علی اللہ تعالیٰ ثنا ہے. منحوس ہے وہ شخص جو عاشورہ کے دن خوشی کا اظہار کرے, وہذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ, بنی امیہ والے خوشی مناتے تھے. دعا مانگنا خوشی ہے, اس عظیم ہستی کے واسطے دعا مانگنا خوشی ہے. کیسے بدعتی ایجاد کرے ہمارے معاشرے کے اندر. میں دعا کرتا ہوں پروردگاراں حسین اور آل حسین کے واسطہ, شہداء کربلا کا واسطے رہتے ہوئے ہماری عزاداری صدیقہ اطہر فاطمہ زہرا کے درگاہ میں منظور مقبول فرمائے. ہمیں اس سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ عزاداری منانے کی توفیق دے. پروردگاراں عزاداری کو ہمارے لیے باعث سے ہدایت فرما. تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا محرم و سفر میں ہم سے وہ اعمال انجام پائے جس سے میرا آقا امام زمان کی خوشنودی ہو. تجھے صدقہ محمد و آل محمد کے پروردگاراں سامعین مومن و مومنات جو شرکت کرتے رہے ہیں پروردگاراں ان کی نیک تمنا جو ہے تو ان کو پورا فرما. بانیان پروردگاراں ان کی طرف سے آزاداری قبول فرما. ان کے مال عزت دولت خصوصاً ایمان میں ترقی عنایت فرما. ان کو اس راہ میں استقامت دکھانے کی توفیق دے. تو صدقہ محمد و آل محمد کا آزاداران مظلوم کربلا کو شر اشرار سے محفوظ فرما. خطرات بہت زیادہ ہے تشیع کے لیے, کل عاشور ہے. پروردگاراں آزاداروں کو دشمنان اسلام کے خطرات سے محفوظ فرما. جو تشیع آزاداری اور مکتب کے مخالف ہے پروردگاراں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. عالم اسلام کو عالم کفر و ضلالت پر کامیابی عطا فرما. ہمارے مقدس مقامات اتبات عالیات مراجع اعظم رہبر عظیم الشان کو سلامتی عنایت فرما. امریکہ اسرائیل سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کو ذلیل و خوار فرما. افغانستان پاکستان ایران لبنان شام سعودی عرب بحرین جہاں جہاں پر اسلامی تحریکیں اور شیعہ تحریکیں چل رہے ہیں پروردگاروں کو کامیابی سے ہمکنار فرما. درود پڑے محمد و آل محمد. خداوند حکیم نے قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو تدبر اور تعقل کی طرف دعوت کی. ایک مرتبہ قرآن کے بارے میں تفسیر برائی ہے, یعنی اس طرح تفسیر کریں جو آپ کو اچھا لگے. یا مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ پہلے سے ایک عقیدہ آپ نے اپنے ذہن میں ایجاد کیا ہوا ہے, پھر اس عقیدے کی تائید ڈھونڈے آپ قرآن سے. جی, اس عقیدے کی تائید تلاش کرے قرآن سے. اس کو کہا جاتا ہے تفسیر برائی. جی, اپنے عقیدے کی تائید ڈھونڈنا چاہے قرآن سے, پہلے سے عقیدہ آپ نے بنا کر رکھا ہوا ہے, یا جو آپ کو اچھا لگے قرآن کھول کے آپ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور جو معنی آپ کو اچھا لگے, جس کو کہتے ہیں اہل سنت کے اصطلاح میں ذوق یا تحسین, جو آپ کو کے ذوق اور مزاج کو اچھا لگے اسی کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں. اس کو کہا جاتا ہے تفسیر برائے. اور تفسیر برائے کے بارے میں حضرات معصومین سے مسلم روایت ہے, من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو شخص اپنی مرضی کے مطابق تفسیر قرآن کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جہنم میں جگڑا ہے. اپنی مرضی کے مطابق قرآن کا تفسیر کرنا شروع کرے. اب شروط ہے تفسیر قرآن کے لیے. قرآن کی تفسیر کے لیے 14 علوم میں آپ کو ماہر ہونا پڑے گا, 14 علوم میں. جی, آپ کو عربی گرامر پڑھنا پڑے گا بہترین انداز میں, یہ ایک علوم ہے. اور قرآن کتاب فصاحت و بلاغت ہے, تو لہٰذا علوم معانی بیان و بدیع پڑھنا پڑے گا, یہ ایک علوم ہے. قرآن کے اندر اصولی قاعدہ ہے, علم اصول پڑھنا پڑے گا. قرآن کے اندر احکام خدا ہے, علم فقہ پڑھنا پڑے گا. قرآن نے دنیا کے تمام فلاسفہ کو چیلنج کیا ہے, فلسفہ پڑھنا پڑے گا. قرآن نے دنیا کے متکلمین کو چیلنج کیا ہے, علم کلام پڑھنا پڑے گا. قرآن کے اندر عرفانی باتیں ہیں, علم عرفان پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, قرآن کے اندر دوسرے تفسیری اصول تفسیر جس کو کہا جاتا ہے ان اصولوں کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, 14 علوم میں جب آپ ہوں گے ماہر تو اسے کہا جاتا ہے مفسر. پھر ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدبر کرے, تعقل کرے. آیا ان علوم کے ساتھ اس آیت کی ہم آہنگی ہے, تفکر کرے, تعقل کرے, پھر کوئی رائے قائم کرے. ایک آیت کے بارے میں اسے کہا جاتا ہے مفسر, اسے تفسیر کا حق ہے جی. اس کے بعد تفسیر قرآن میں حجت ہے. ان 14 علوم میں ماہر ہونا تو چھوڑو, جو لوگ قرآن کی تفسیر آپ کو بیان کرتے ہیں ان کو ان 14 علوم کا نام بھی پتہ نہیں ہے. 14 علوم کا نام بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے علوم میں ماہر ہونے کے بعد وہ مفسر بنتا ہے جی. 14 علوم میں ماہر ہونے کے بعد مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, اصحاب نزول قرآن کے بعد جن کے سامنے خدا نے قرآن نازل فرمایا ہے اور قرآن کے ابتدائی مخاطبین یہی اصل رسالت مآب کے اصحاب اور امت ہے جی, جو ہی کوئی آیت اترتی تھی پیغمبر جو ہے نا ان کو تفسیر بیان فرماتے تھے. پیغمبر کے پاس علم تفسیر پڑھنے کے بعد ان کے فہم و بصیرت میں اس قدر اختلاف ہے کہ سلمان کا فہم کچھ اور ہے, ابو ذر کا فہم قرآن کے بارے میں کچھ اور ہے, بلال کا فہم کچھ اور ہے, دوسرے اصحاب کا فہم کچھ اور ہے, علی بن ابی طالب کا فہم کچھ اور ہے. اس لیے کہ قرآن اس سمندر کا نام ہے, نہج البلاغہ کا جملہ ہے, قرآن اس سمندر کا نام ہے جس میں ہر ایک کے لیے گنجائش ہے. محدودیت نہیں ہے قرآن میں, قرآن محدودیت کا شکار نہیں ہے. کسی بھی مفسر نے 1400 سال میں, اہل سنت کے تفاسیر کی تعداد 1000 ہے, 1000 جلد نہیں, 1000 تفسیر, ہر تفسیر 20-30-40 جلدوں پر مشتمل ہے. اسی طرح شیعہ تفاسیر عصر نزول قرآن سے لے کر اب تک قرآن کی تفاسیر کرتے چلے آئے ہیں اور تفسیری کتاب چھپتے چلے, کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ اب تفسیر قرآن یہاں پہ رک جانا چاہیے, کوئی جدید نقطہ قرآن میں نہیں ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں آج ایک آیت کا ان 14 علوم کی روشنی میں تفسیر کروں نا, کل علوم کا مطالعہ کرے دوبارہ تفسیر کرے تو جدید نقطہ نکل آتا ہے. کیوں؟ قرآن کے اندر معانی میں لامحدودیت کیوں ہے؟ چونکہ کلام اس لامحدود ذات کی طرف سے, جس طرح وہ لامحدود ہے کلام خدا بھی کیا ہے لامحدود ہے. اسی لیے ابن ابی الحدید نے کہا نا, جب کلام امیر المومنین کا مطالعہ کرتا ہوں تو کلام علی میں وہ لطافت ہے, کلام علی کے اندر وہ مزہ ہے, کلام علی میں وہ فصاحت ہے, کلام علی میں وہ بلاغت ہے. جس طرح علی امام ہے, کلام الامام بھی کلاموں کا امام ہے جی. امام الکلام, کلام الامام, امام الکلام, امام کا کلام کلاموں کا بھی امام ہے. پھر وہ لکھتا ہے کلام امیر المومنین کے بارے میں کیا کہوں, فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق, تمام مخلوقات کے کلام سے ما فوق کلام ہے علی کا کلام, لیکن خالق کے کلام سے نیچے ہے. فرق تو ہونا چاہیے نا جی, اس فرق کو مٹانے کی کبھی کوشش نہ کریں. یہ فرق ضرور ہے. وہ کلام امیر المومنین یہ محدودیت اس میں ہے کہ کلام خالق سے جی ابن ابی الحدید کے تحت خدا کی قسم قسم کھا کے کہتا ہے شعر نہج البلاغہ میں قیامت تک انسان تمام متکلمین مفسرین محدثین فلاسفہ اہل ادب سر جوڑ کر نہج البلاغہ کا تفسیر شروع کرے تب بھی علی کے کلام کی گہرائی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جب کلام علی کے اندر وہ عمق ہے وہ گہرائی ہے تو کیا بات ہے کلام خالق. قیامت تک تفسیر کرے. حتی پیغمبر نے بھی نہیں کہا کہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے میں قرآن کا تفسیر کر رہا ہوں بس, نہیں. قیامت تک گنجائش ہے قرآن کے اندر, قیامت تک تفسیر قرآن میں گنجائش ہے, وہ مسعد ہے قرآن کے اندر. اب ہم ادنا ترین تفسیر جو کرنا چاہیں نا, ادنا ترین تفسیر جی ہن العلم جما جما, جس امیر المومنین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں ہے علم, یہ علم کا صندوق ہے. اس علی نے بھی کہیں نہیں فرمایا کہ میں تفسیر قرآن کر چکا ہوں اب قرآن میں کوئی تفسیر کی گنجائش نہیں ہے, یہ نہیں فرمایا, چونکہ وہ کلام خالق ہے جی, وہ کلام خالق ہے. ہم چودہ علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر تدبر و تعقل کو ملانے کے بعد قرآن سے کوئی حکم خدا سمجھنا چاہے تو یہ ادنا ترین تفسیر ہے, ادنا ترین تفسیر. کیونکہ ہماری تفسیر ہو حضرات معصومین علیہ السلام کے تفسیر میں آسمان و زمین کا فرق ہے نا. ایک شخص آیا چھٹے سرکار کی خدمت میں, مولا اس سوال کا جواب دو, ایک جواب دے دیا. راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر تھا. کوئی دوسرا آیا وہی سوال دہرایا, کوئی اور جواب دیا. تیسرا آدمی آیا وہی سوال دہرایا, وہی مختلف جواب دیا. چوتھا آدمی آیا وہی سوال دہرایا, کوئی اور جواب دیا. پانچواں آدمی آیا وہی سوال دہرایا. اب مجھے نہیں معلوم سوال چونکہ تکرار ہو رہا ہے یہ انسان ہے یا آسمان کے فرشتے تھے, اس کا علم مجھے نہیں. لگتا تو یہ ہے کہ علم محمد اور آل محمد کو اظہار کرنے کے لیے شاید فرشتے نازل ہوئے ہوں جی, ورنہ سوال وہی ایک سوال ہے. راوی کہتا ہے آتے رہے اسی سوال کو من ان, ہر شخص دہراتا رہا, ہر ایک کو الگ جواب دیا. مجھے تعجب آیا, کہا یا ابن رسول اللہ سوال تو ایک ہے جواب مختلف کیوں ہے؟ تو مولا نے یہی فرمایا تو نے دین کو محدود کیا ہے, تمہارے نظر میں علم قرآن محدود ہے, تمہارے نظر میں ہمارے پاس تھوڑے علم ہیں. ہر شخص کو اس کے فہم کے مطابق, بصیرت کے مطابق, وسعت اور گنجائش قلبی کے مطابق جواب دیا ہے. پہلے والے کو جو جواب دیا ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ گنجائش چاہیے. اسی لیے کہا نا پیغمبر نے علی کے بارے میں جو سلمان جانتا ہے وہ ابوذر بھی اس کو جانے تو ابوذر کافر بنے گا. کیوں کافر بنے گا؟ ابوذر میں وہ گنجائش نہیں ہے کہیں علی کو رب نہ کہے. اس لیے مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے اکثر فضائل کو ابوذر سے چھپا کے رکھا ہے. محمد و آل محمد.
بڑا خوشبو دیا چاہتا معصومین بلند تر صلوات
اور مرتبہ درود پڑے محمد و آل محمد. اس کا مطلب نہیں کہ آپ علی کو رب تصور کریں. ابو ذر میں گنجائش نہیں تھا تو چھپایا.
اللہ
جس میں گنجائش ہے وہ ان عجائبات کو دیکھنے کے بعد علی کو عبد مانتا ہے. دلیل کیا ہے؟ علی کے ان حقائق کو سلمان دیکھ چکا تھا, پھر
کسی بھی سلمان نے کبھی علی کو رب نہیں کہا, علی عبد ہے, رب رب ہے. اگر ابو ذر کو پتہ چلتا, گنجائش نہیں اس کے اندر, وہ سلمان بھی بیٹھا تھا, سلمان مدینہ میں رہا, ابو ذر نے برداشت نہیں کیا, اس کو نبضہ بھیجا, اس کو شام بھیجا, وہ جذبہ تھا اس کے اندر, گنجائش نہیں ہے. وہ معجزات وہ عجائبات امیر المومنین سے جو صادر ہوتے ہیں, اس کا علم اگر ابو ذر کو ہوتا تو ابو ذر نہیں برداشت کرتا. یہ تو عجائبات و غرائبات کا مرکز ہے, شاید خدا کہنے کا احتمال تھا, لیکن ابو ذر کو اس نے نہیں بتایا نا. یہ مولا نے اشارہ دیا, کسی کے اندر پاکیزگی ہو, طہارت ہو, ہمارا مخلص ہو نا, ہمارا مخلص ہو, اس کے اندر گنجائش کی کمی بھی ہو, پھر بھی ہم اس کو شرک سے بچاتے ہیں. بچایا نا مولا نے ابو ذر کو, کیوں بچایا ابو ذر کو؟ رسول کا ارشاد ہے, روئے زمین پر اس نیلے چھت کے نیچے ابو ذر سے کوئی بڑھ کر سچا نہیں ہے. جی بچایا خدا نے ابو ذر کو, ابو ذر کے طہارت باطنی کی وجہ سے. بس ائمہ بھی اپنے فضائل بعض لوگوں سے چھپاتے تھے. ایک آئمہ ہے اس کو ایک اور ایک جواب ہے, ہر فرد کو ڈفرینٹ جواب دیتے گئے مولا. راوی نے پوچھا مولا مسئلہ کیا ہے, ہر ایک میں وہ گنجائش نہیں ہے, ہر انسان کو اس کا امن فہم ہو, فراست ہو, بصیرت ہو, علم کے مطابق ہم جواب دیتے ہیں. یہ ہے علم قرآن, یہ ہے علم ائمہ. اب وہ دور آیا ہے ہم جیسے نکمے, جن کو علوم دینی کا الانباء بھی پتہ نہیں ہے, مفسر قرآن بن کر امت کو بہکاتا ہے. ان تمام علوم کے سب تدبر شرط ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ تم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. افلا تتفکرون, قرآن کے بارے میں تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ عقل سے کام لے. ٹھیک ہے جی, آپ نے قرآن کا ترجمہ تو کیا, تفسیر تو بیان کیا, تو فلان کتاب میں یہ ہے, فلان عالم نے یہ کہا ہے, فلان خطیب نے یہ کہا ہے, فلان شخص نے یہ ترجمہ کیا ہے, فلان 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 بڑا ہے. یا مروج علوم آل محمد, مؤسس رئیس مذہب جعفری, جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ علیہ سنت کا امام اعظم ہے, وہ کہتا ہے ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب احد افقه من جعفر بن محمد. میری آنکھوں نے, میری آنکھوں نے ابھی تک روئے زمین پر امام صادق سے بڑھ کر کسی عالم کو نہیں دیکھا. میرے چھٹے سرکار ہیں نا امام صادق, میرے مولا بڑے ہیں, یا جو کہتے ہیں فلان کتاب سے فلان عالم, وہ بڑے ہیں. مولا سے پوچھا, مولا آپ کی احادیث ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمیں احتمال ہے کہ اس میں غلط باتیں ہوں, کیسے ہم تشخیص دیں؟ مولا نے کہا قرآن کے ساتھ ملاؤ, ہماری باتیں قرآن کے مطابق ہیں تو وہ ہماری باتیں ہیں, اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو ہم قرآن کے مخالف نہیں کہہ سکتے, وہ ہم سے نہیں ہے, اس کو جا کے دیوار پہ لگاؤ. جب چھٹے سرکار کہتے ہیں وہ اقوال جو ہم سے منسوب ہے, ہاں منسوب, انہوں نے نہیں فرمایا, اگر وہ مخالف قرآن ہو تو اس کو دیوار پہ لگایا جائے گا, تو خطیب کون ہوتا ہے؟ فلان مصنف و مؤلف کون ہوتا ہے؟ روایت ارزب قرآن اصول کافی میں ہے کہ روایتوں کو قرآن سے ملاؤ, اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی مخالفات نہیں ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی, جی میں دو گرام وہاں چیزیں چھو کے جا رہا ہوں, قرآن و عترت, قرآن و اہل بیت میں کوئی جدائی نہیں ہے. اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو تو جدائی تو آ گئی نا, بس نتیجہ لیتے وہ حدیث ائمہ سے نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. تاریخ ظلمات کا سمندر ہے, اس کے ذریعے آپ جینے نہ چاہتے ہیں تاریخ سے. سمندر ظلمات ہے تاریخ, اور اس کے مقابلے میں قرآن نور ہے. نور چھوڑ کر تاریخ کے ذریعے آپ کو دین سمجھیں گے. تدبر اگر قرآن میں کرے, تفکر اگر قرآن میں کرے، تعقل اگر قرآن میں کرے، پھر قرآن کے ساتھ روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں دین سمجھنا چاہے، دین سمجھنے کا واحد دو منبع ہے، دو منبع قرآن و فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ منبع دین ہے، اور اس کے ساتھ عقل انسانی، عقل فطری، خدا شناسی کے جی عقل کے ذریعے خدا کو ہم سمجھیں گے نا، عقل کے ذریعے نہ سمجھیں تو پھر توحید فطری معنی نہیں رکھتا ہے، یہ منبع دین ہے دین کو سمجھنے کے لیے، یہاں سے دین آپ تک پہنچے تو ٹھیک ہے، بس تفکر کر قرآن میں، قرآن نے ہر مسئلے کو کلیئر کر دیا، تو انہی مسائل میں سے ایک جو ہم حضرت امام زمانہ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ 1200 سال 1300 سال ایک انسان زندہ رہے، اشکال ہے نا، امام کے عصر غیبت صغرا سے لے کر اب تک کا تقریباً 1200 سال 1150 سال کا عرصہ ہے، تو 1000 سال انسان کا زندہ رہنا یہ ناممکنات میں سے، یہ اشکالات ہیں امام عاصم کا، قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اس سے حل کیا ہے، اول تو ہم کلامی جواب دیتے ہیں، آپ کا اشکال اس وقت وارد ہے کہ ایک عادی انسان اپنی مرضی سے عادی عمر کرنا چاہے دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیسے خدا کی قدرت کو محدود کر سکتے ہیں، امام کو پردے کے بند کون لے گیا، خدا امام کو 1000 سال زندگی کس نے عطا فرمائی، خدا، آپ خدا کی قدرت کو محدود کرنا چاہتے ہیں، اگر خدا کی قدرت محدود نہیں ہے، آپ کا اعتقاد تو یہ ہے کہ اس دقیانوسی دور میں 1000 سال پہلے، جی 1000 سال پہلے غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف اب تک زندہ ہے، اور میرا مولا آقا تو رزق بھی تلاول فرما رہے ہیں، ان کی ولایت تو حکومت بھی ہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، جی پرانی آیت ہے نا، کئی 100 سال کے بعد وہ نیند سے بیدار ہوئے پھر دوبارہ سو گئے ہیں، نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ کروٹ لینے کی ضرورت ہے، تو مرد کا بچہ ہے تو ایک مردے کو یا ایک زندے کو کئی دنوں کے لیے بغیر کسی کروٹ کے رہنے دیں، اس کا جسم سڑ کے ختم ہو جائے گا، 1000 سال سے اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے ہیں، اور تمام امت اسلامی کا اتفاقی مسئلہ ہے زندہ بھی ہے، وہاں پر اعتراض نہیں ہے، اگر آپ یہ جواب دیں وہاں پر قدرت خدا ہے تو پھر یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی قدرت خدا ہے، ہم نے کب قدرت خدا کو محدود کیا ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ میرا آقا سرکار کو تم نے زندگی دی ہے، رب نے زندگی دی ہے، جی آپ اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگر کوئی اندھا مولوی یہ کہیں کہ اصحاب کہف میں جو لوگ ہیں وہ سب مر گئے ہیں، جی اگر یہ کہے تو میں نص سے قرآن سناتا ہوں، نوح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نوح کی زندگی کا پتہ ہے آپ کو، کلیئر کیا قرآن، الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال عمر پایا ہے نوح نے، 950 سال نوح مانتے گئے خدا دیتا گیا، نوح نے کہا پروردگار مجھے اور فرصت دے شاید میں کسی کی ہدایت کر سکوں، آپ یہ یقین رکھیں مجھے آپ سٹیج پہ پتھر بھی مارے میں آپ کا جان نہیں چھوڑوں گا، میرے بارے میں کلیئر ہے مسئلہ، کوئی سوال مجھے دے کر کوئی مجھے ناراض کر کے اگر بھگانے کے چکر میں ہونا میں بھاگنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، جی پتھر کا کے بھی کہتے ہیں پروردگار جاہل ہے ہدایت کر، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پر پردگارا میرے ساتھ جسارت کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب میں تو نہ ڈالا، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، جی یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، جی حضرت نوح نے کہا پروردگارا نوح کتنے انسانوں کو ہدایت پر لانے میں کامیاب ہوئے، پروردگارا ابھی کسی کو نہیں،
اور فرصت دیتے چلو عمر لیتے جاؤ, عمر لیتے گئے نور تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی کو میرا راس پر نہیں لا سکے, اپنے خیش اقارب کچھ افراد کے علاوہ امتوں میں سے 950 سال کے بعد کہا ایک آدمی راستے پر آیا ہے, اور عمر چاہے پروزے اور نہیں چاہے, 950 سال عمر لے کے اس کی قیمت لی ایک انسان کی ہدایت, در حقیقت ایک انسان کی ہدایت نہیں ہے, 950 سال عمر لے کر خدا نے نوح کو 950 سال عمر دیا, نوح نے خدا کو ایک انسان ہدایت یافتہ دیا, جی خدا نے قبول کیا کیوں؟ من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا, ایک آدمی ہدایت پر نہیں آیا, انسانیت کو نجات دی ہے نوح نے. تو آپ اپنی غلط فہمی دور کریں, میں جب تک کسی بھی مجمع میں ایک بندہ بھی بیٹھا رہے, بلکہ بانی حضرت قبول کرتے ہیں, اگر میرے سامنے صرف بانی بھی ہو پھر بھی میں بیٹھا رہوں, درود پڑے محمد و آل محمد. جو عمر امام عاصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں انہیں سوال, نوح نے 950 سال, اور 950 سال کے بعد خدا نے پوچھا اور چاہیے, اس کا مطلب ہے 1,00,000 سال کا مطالبہ بھی کرتا تو خدا دے دیتا, وہاں پر آپ کا اعتراض نہیں ہے. جی خضر کا کس قدر فاصلہ یہ زمانی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, حضرت خضر اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے, وہاں پر اشکال نہیں. ان سب سے قوی ترین دلیل قرآن میں موجود ہے, اس سے بھی قوی ترین دلیل, وہ میں آپ کو پہلے ایک مقدمہ سائنسی اعتبار سے بیان کرتا ہوں تاکہ وہ آیت آپ کو میں سنا سکوں. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ حرارت ہے, جی مچھلی کے پیٹ میں, کراچی والوں کے لیے یہ جملہ کافی تھا لیکن آپ ہیں لاہور والے, جی لاہور لاہور ہے, مچھلی کے شکم میں وہ حرارت ہے, اگر کوئی جاندار مخلوق کسی مچھلی کے رحم میں چلے جائے تو ایک سیکنڈ کے علاوہ زندگی نہیں کر سکتا, ایک سیکنڈ میں دم توڑے گا وہ جاندار مخلوق. بھائی مرا ہوا مچھلی بھی آپ تل کے کھائے نہ, رات بھر نیند اڑ جائے گی گرمی کی وجہ سے, اس کے پیٹ میں وہ حرارت موجود ہے. اگر آج تجربہ کرے اور ایک جاندار مخلوق کو آپ مچھلی کے نہنگ کے پیٹ میں داخل کرے تو ایک سیکنڈ کے اندر اس کی چھٹی ہو جائے, یہ ثابت کیا ہے نا. جی خدا کا برگزیدہ بندہ جناب یونس جب پتی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں کئی دنوں کے بعد جب باہر آئے, کئی دنوں کے بعد, تو اللہ نے کیا فرمایا, ولولا انه كان من المسبحين لنبسه في بطنه الى يوم يبعثون. یونس اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح و تحلیل نہ کرتا اور عبد بن کر مجھے معبود سمجھ کر میری بندگی کے راستے پہ نہ آتا تو میں آپ کو زندہ حالت میں قیامت تک پیٹ مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتا ہوں, لَبِسَهُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کیا خدا نے غلط دعویٰ کیا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے اگر رب العالمین چاہے نا, رب العالمین چاہے تو ایک انسان کو, ایک نبی کو جو عادی حالت میں ایک سیکنڈ میں مچھلی کے شکم میں وہ زندگی نہیں کر سکتا ہے, خدا چاہے تو اس حرارت آمیز جگہ پر قیامت تک ایک انسان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے, جی رکھا جا سکتا ہے نا. ولولا انہ
كان من المسبحين اگر یونس خدا کے تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا للبسه في بطنه الى يوم يبعثون قیامت تک وہی ہوتا میرے پیٹ مچھلی کے پیٹ میں جب اس مقام پر جہاں ایک سیکنڈ کے بعد انسان اپنی زندگی کو تو بیٹھتا ہے خدا قیامت تک کسی جاندار کو زندہ رکھ سکتا ہے تو میرے سرکار اگر 1000 عمر پائے تو کیا تعجب کی بات ہے یہ قدرت خدا میں نہیں ہے یہ قدرت خدا میں ہے ہم نے کب کہا کہ یہ انسانی قدرت ہے میرے مولا علی نے کب کہا کہ میں در خیبر کو انسانی قدرت کے ذریعے اکھڑ رہا ہوں ما قلعت باب خیبر من قدرت انسانیت بل قلعتها من قدرت ربانی میں نے در خیبر کو انسانی قدرت سے نہیں اکھاڑا ہے ربانی قدرت سے اکھاڑا ہے مسئلہ یہ عمر حضرت مہدی کو بھی گرفت کر دیا ہے قرآن میں کوئی مشکل ہمارے لیے نہیں اب کریں کام کی بات جی البتہ یہ بھی کام کی بات ہے نا لیکن عملی زندگی میں یہ تو عقیدے سے مربوط ہے یہ تو عقیدے سے مربوط ہے آج دنیا کا کروڑوں وہابی بھی جمع ہو کر ہمیں اپنے عقیدے سے فرانا چاہے تو ان میں طاقت نہیں ہے انشاءاللہ عزیز مشکل ہمارے لیے عملی زندگی میں یہ سخت ہے ہمارے لیے بہت سارے جگہوں پہ میں عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ اس حدیث کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں امام معصوم سے ارشاد گرامی ہے کہ عصر بد میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام زمانہ سے مل کے آیا ہوں تو اس کو جھٹلاؤ یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کو صحیح بھی مانا جائے نا تو اس حدیث کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے حدیث یہ بتانا چاہتا ہے کہ عصر غیبت میں چونکہ یہ خدشہ تھا نا عصر غیبت صغرا میں 4 امام کے نائبین تھے یہ پتہ ہے نا آپ کو یہاں حسین بن عروق کا نام لے کر آپ جو اپنا عریضہ پھینکتے ہیں پانی میں حسین بن عروق آخری نائب امام کا مسئلہ 4 نواب اربعہ ہے تو غیبت کبرا میں جانے کے بعد ڈائریکٹ نائبین کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ احتمال تو تھا نا غیبت کبرا میں جانے کے بعد پھر کوئی آدمی کہے کہ میں امام کا نمائندہ ہوں جو کچھ نہ حکم مجھ سے لے لو میں ابھی امام سے مل کے آیا ہوں تو امام علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص میرے غیبت کبرا میں جانے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں امام کا نمائندہ بن کے آیا ہوں تو اس کو جھٹلاؤ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مل نہیں سکتا ہے اس لیے کہ جو ملتا ہے وہ بتاتا بھی نہیں ہے جو ملتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے وہ اپنے خاطرات میں لکھ چھوڑتے ہیں ان کے وفات کے بعد پھر پتہ چلتا ہے سین کروں موارد ہے کہ بزرگان دین امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کر چکے ہیں انہی میں سے ایک جناب علامہ ہلی ہے جو تشیع کا پہلا علامہ ہے ابھی تو تشخیص ختم ہو گیا چونکہ تھوک کے حساب سے اللہ ہے پاکستان بہت زرخیز ہے بہت زرخیزی ہے جی پہلا علامہ تشیع کا حضرت علامہ ہلی ہے 11 سال کی عمر میں درجہ اشتہار پہ فائز ہوئے ہیں 11 سال کی عمر میں مقام اشتہار پر فائز ہوئے ایسے ہوتے ہیں علی والے علم میں معرفت میں فقاہت میں ایسے ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں علماء مقصر ہے تو کیا جانتا ہے علامہ ہلی نے امیر المومنین کی ولایت پر 2000 عقلی و نقلی دلیل پیش کیا ہے اس کتاب کا نام ہے الفین 2000 دلیل انہوں نے دین کو امیر المومنین کی حقانیت اور ولایت کا پرچار کیا ہے یہ ہے دین کے محافظ ہمارے علماء نے سابقین نے مکتب تشیع کو بچایا ہے علامہ ہلی آیت اللہ فی العالمین کا لقب سب سے پہلے علامہ ہلی کو ملا ہے حضرت علامہ اسی لیے ہمارے فقہ میں ہے نا نام لیے بغیر فقہ میں کبھی یہ جملہ آ جائے قال العلامہ مراد علامہ ہلی
اس کو علامہ علی الاطلاع بغیر کسی قید کے، باقی کو قید آئے گا نا، علامہ فلان علامہ فلان علامہ فلان، کہیں پر صرف کہا جائے علامہ، علم میں وہ مقام پایا تھا علامہ ہے، لیے علامہ ہی ان کے لیے نام بن گیا تھا. 11 سال کی عمر مقام اشتہار پر علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ میں ہلا سے کربلا جاتا تھا زیارت کے لیے، ہر شب جمعہ. یہ سیرت علامہ ہلی ہے، اور اس سیرت کو نجف کے علماء نے بھی اپنایا ہے کہ ہر شب جمعہ کو نجف سے چلتے تھے تاکہ نماز جمعہ صبح کی نماز کربلا میں ذریعہ امام حسین کے ساتھ ادا ہو. علامہ ہلی فرماتے ہیں جو ہی میں نکلا ہلا سے، وسط راہ میں ایک سید بزرگوار نورانی، اس سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اس کو عادی آدمی سمجھا، اور علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میرا بھی نظریہ یہی تھا کہ اس وقت روئے زمین پر مکتب تشیع کے جتنے علماء ہیں ان سب سے میں علم میں افضل ہوں، اور تھا بھی، بات صحیح بھی ہے. میں اپنے مقابل کا کسی کو نہیں سمجھتا تھا. جب اس آدمی سے میری بات چلی تو میں نے تو اپنے علم کو اس کے مقابلے میں قطرہ سمجھا، اور مجھے یہ تعجب ہوا کہ کوئی شیعہ عالم ہے دنیا میں جس کو میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ آیت اللہ علی العالمین ہے جناب علامہ ہلی. کوئی ایسا عالم دین جو اس مقام پر فائز ہو شیعوں میں جس کو میں نہیں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. پتہ چلا کہ یہ علم میں مجھ سے اکمل افضل ہے، اور مجھے تعجب میں ڈال دیا. کہتے ہیں کربلا کے نزدیک اس عالم دین نے اس سید نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا، آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں. سینہ ملایا، کہتے ہیں سینہ ملاتے ملاتے علامہ ہلی نے، اللہ ہلی کو یہ سوچ آیا کہ وہ جو لوگ علماء کہتے ہیں کہ عصر غیبت میں کبرا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ امام زمانہ سے ملاقات اس کی ہوئی ہے تو اس کو جھٹلاؤ، میں اس سید سے جو مجھ سے علم میں اکمل ہے یہ مسئلہ پوچھوں گا. کہتے ہیں کہ سینہ ملاتے ملاتے میں نے سوال کیا، سید بعض روایتوں میں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ عصر غیبت کبرا میں وہ امام زمانہ سے مل کے آیا ہے تو اس کو جھٹلاؤ، یہ صحیح ہے؟ تو اس نے کہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں کہ ابھی تم اپنے زمانے کے امام سے سینہ ملا رہے ہیں؟ وہ اپنے زمانے کے امام سے سیرہ ملا رہے ہیں. کہتے ہیں اسی لفظوں کے ساتھ غائب ہو گئے. اس قسم کے سینکڑوں قسم کے حادثات اور داستان موجود ہے کہ ہمارے علماء حضرت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مل چکے ہیں. بس اس کو جھٹلاؤ جو یہ کہے کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں اور امام نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور امام کی طرف سے یہ حکم ہے، اس کو جھٹلاؤ، نہ کہ ہر ملنے والے کو. تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے، پھر اس کو جھٹلانا ہے تو پھر اس زوئے زمین پر امام کا نمائندہ کون ہے جسے ہم دین لیں؟ جس کو ہم مرجع تقلید یا ولی فقی سے تعبیر کرتے ہیں. ان کان من الفقہاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. پہلے امام نے تعین فرمایا غیبت صغرا میں، یہ چار میرے نمائندے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ نواب خاص، اب نواب عام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. غیبت کبرا میں میرا کوئی خصوصی نمائندہ نہیں ہے، جو علم و تقوی پر اس منزل پر فائز ہو وہ میرا نمائندہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ولی فقیر یا مرجع تقلید. مراجع اعظم جن کی آپ تقلید کرتے ہیں نا، شیخ سلوک کے توقی میں فرماتے ہیں، توقی میں فرماتے ہیں فقہا کی تقلید ان لوگوں پر واجب ہے چونکہ نواب عام ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی طرح سے. ان سے آپ جو دین لیتے ہیں اس پہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کیا ہے، راضی ہے. اس مسئلے کو یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ امام سے ملاقات ممکن ہے، البتہ صرف اس کو جھٹلاؤ جو یہ کہے کہ امام نے مجھے یہ حکم دیا. ٹھیک ہے جی عزیزان محترم، ہم ہیں منتظر امام زمان، منتظر امام زمان ہے نا جی. حدیث شریف ہے جس کو شیعہ سنی رواب نقل کیا ہے اور اس حلیم حدیث کو مسلم قرار دیا ہے. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کے انتظار فرمائے. پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ عمل اور حالت میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے عمل جو کرنے کا ہوتا ہے، اور حالت میں کرنا عمل ضروری نہیں ہے.
اگر حدیث میں یوں فرماتا کہ افضل حالات امتی انتظار الفرج، تو پھر ہمارے لیے کچھ گنجائش تھی، چونکہ انتظار میں بیٹھنا حالت ہے، حالت ہے. اب ابھی آپ اپنے کاروبار میں، زندگی میں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ امام تشریف لائیں گے. اس انتظار میں آپ بھی ہیں، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، شنتو بھی ہے، بدھزم بھی ہے، دنیا کے تمام ادیانی مذاہب بھی ہے. اور کل میں نے روایت وہ داستان آپ کی خدمت میں ابو الفضل قہوچی کے بیان کے، بھیڑیے بھی انتظار میں ہیں، اور نگار کب تک ہم حرام کھائیں، آخری حجت تو آئے تاکہ ہم حرام سے بچے. مجھے ان لوگوں کے شعور پر سوال ہے، سوال ہے جو بھیڑیوں جیسے شعور بھی نہیں رکھتا ہے، حرام خوری کا احساس نہیں ہے.
واہ واہ،
بھیڑیوں بھی احساس تو ہے نا جی، یہ سب انتظار میں ہیں. تو افضل عمل امتی کیوں کا انتظار میں تو سب ہے، حیوانات بھی ہے، جمادات بھی ہے، نباتات بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی منجی عالم کے انتظار میں ہیں. جب سب انتظار میں ہیں اور انتظار بہترین عمل ہے، تو یہ قید کیوں ہے؟ میرے امت کے بہترین اعمال میں سے عمل جو ہے وہ انتظار ہے، فرج ہے. اب آپ کو فرق ڈالنا پڑے گا، انتظار اور ہے، حالت اور ہے. آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں اس کو حالت کہا جائے گا، عمل نہیں کہا جائے گا. عمل کا ڈیفینیشن ہے عمل کرنے کا ہوتا ہے، حالت میں کرنا ضروری. آپ بیٹھا ہوا ہے تو پوچھے گا کہ یہ آدمی کس حالت میں، یہ پوچھے گا یا کیا کر رہا ہے پوچھے گا، بتا مجھے جی. جو آدمی بیٹھا ہوا ہے کس حالت میں، سکوت کے حالت میں بیٹھا ہوا ہے جی، حالت ہی عمل نہیں ہے. کوئی حرکت میں ہو، کوئی کام کر رہا ہو، کوئی عمل کر رہا ہو، تو پوچھا جائے گا یہ کیا کر رہا ہے. حالت اور عمل میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. حالت میں کبھی عمل نہیں ہے، عمل عمل ہے، عمل میں حرکت ہے، عمل میں باغ دوڑ ہے، عمل میں کیا ہے، مشکلات ہے. حدیث نے نہیں فرمایا افضل اعمال امتی، افضل حالات امتی انتظار الفرج. میرے امت کے لیے بہترین کام حالات ہے، انتظار فرج کے حالات ہی نہیں کام. افضل اعمال امتی، اعمال امتی انتظار الفرج. میرے امت کے بہترین عمل انتظار فرج ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب تک عمل نہ ہو امام زمانہ کی آمد کے لیے، اس کو انتظار نہیں کہا جائے گا. اچھا وہ انتظار نہیں ہے. اب میں کلامی نقطہ نہیں بتاتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا وہ اصل مقصد دور نہ ہو جائے. ایک کلام میں اصطلاح ہے نبض غرض. نبض غرض یہ ہے کہ آپ نے بہترین مہمان کو گھر میں دعوت دی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس مہمان کی آمد میں کچھ رکاوٹیں ہیں. اس رکاوٹوں کو جان بوجھ کر دور نہ کرے تو آپ نے نبض غرض کیا ہے، اپنے غرض کے خلاف کام کیا ہے. آپ امام زمانہ کے انتظار میں ہیں اور خواہش یہ ہے کہ امام تشریف لائے، لیکن امام کی تشریف آوری کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اسے دور نہ کرے تو آپ نے نقض غرض کیا. آپ نے اپنے غرض کے خلاف اور مقصد کے خلاف کیا ہے، کام کیا ہے. بس عزیزان محترم، انتظار حالت نہیں ہے، انتظار عمل ہے، انتظار عمل. اس کو اور ایک حدیث سے ملاتا ہوں. آپ رسول اللہ سے پوچھے، یا رسول اللہ انتظار امام عصر کو کیوں بہترین عمل قرار دیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اور ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، جس میں فرماتے ہیں افضل اعمال احمزها، بہترین عمل وہ ہے جس میں زیادہ زحمت ہو. جس عمل میں زیادہ زحمت ہو وہ زیادہ افضل ہے نا. آپ کو سمجھایا میں نے، سوار ہو کر بھی حج کر سکتے تھے، امام زرعابدی نے پیدل حج کیا 25 مرتبہ، چونکہ زحمت ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے. جس عمل میں زحمت زیادہ ہو وہ سب سے افضل عمل ہے. ایک روایت انتظار امام زمان بہترین افضل ترین عمل ہے، ایک روایت ان دونوں کو ملا تو نتیجہ سامنے آئے گا، ظہور امام زمانہ کا انتظار کرنا اس لیے افضل عمل ہے چونکہ منتظر امام کی آمد کے لیے زحمتیں اٹھاتے ہیں. زحمت نہ اٹھائے تو افضل عمل نہیں ہے، زحمتیں نہ اٹھائے تو افضل عمل نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو تو پھر فائدہ نہیں. اس انتظار میں نوع بشر مشترک ہے. آپ کو کیا خصوصیت ہے پھر؟ مکتب تشیع کو کیا خصوصیت ہے؟ امام عصر کے بارے میں کتابیں لکھنے والے علماء فرماتے ہیں شیعہ اور دوسرے مکاتب میں فرق یہ ہے، تمام ادیان عالم اور دوسرے اسلامی فرقے حالت میں ہیں، آئے تو انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. شیوم کو حکم دیا ہے حالت میں نہ ہو، عمل انجام دے دو، رکاوٹیں دور کرو، امام کے عمل کی تیاری کرو. ولذا امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ منتظر بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت میں ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قرآن کا اشارہ ہے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور عفا فرماتے ہیں ظہور امام کے منتظرین میں سے خود رب العالمین ہے، لیکن انتظار کا فرق ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام آ جائے اور ہمارے حالت ٹھیک ہو جائے، خدا اور امام زمانہ انتظار میں ہے کہ کب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تاکہ امام کی تشریف آوری ہو، اس انتظار میں. اب دیکھیں ہم واقعی منتظر امام زمانہ میں سے ہے یا نہیں ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا اپنی زندگی کے بارے میں، عمل کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، طور طریقوں کے بارے میں، رسم و رواج کے بارے میں، عملی زندگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم واقعی منتظر ہیں یا نہیں ہے. شیخ صدو کے توقی میں لکھتا ہے کہ میرے ظہور کے لیے رکاوٹ تم خود ہو، یعنی امت. جب تک آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے امام تشریف نہیں لائیں گے. اب اپنے سیرت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، عملی زندگی میں امام کا صحیح سچا سپاہی اپنے آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے، پاکیزگی اور طہارت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حیوانیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. امام خمینی کا ارشاد ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حیوان پیدا ہوتا ہے، انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے کہا جاتا ہے انسان حیوان بالفعل ہے اور انسان بالقوا. بالقوا اور بالفعل کا معنی کروں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ جاہل بالفعل ہے، ان ابھی تو کچھ نہیں پتا ہے، لیکن عالم بالقوا ہے، عالم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر پڑھے تو. اس بار بالقوا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حیوان پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ شہوت لے کے آتا ہے، غضب لے کے آتا ہے، حب بغض لے کے آتا ہے، دفع ضرر کا جذبہ لے کے آتا ہے، یہ تمام غرائز حیوانی انسان لے کے آ جاتا ہے، انسانیت کو سیکھنا پڑتا ہے دنیا میں آ کے. جی انسانیت کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے امام خمینی کا جملہ ہے کہ عالم شدن چی مشکل، عالم ہونا مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے. 20-25-30 سال کا قید لگا رہا ہوں، نہ 2-3 سال یا وہ جو بالکل نہیں پڑھا اس کو ہم عالم کہتے ہیں. یہ کوئی محال نہیں کہ 30-40 سال لگائے تو وہ عالم بن سکتا ہے، لیکن محال نہیں. امام فرماتے انسان شدن محالس، انسان ہونا محال، کوئی حیوانیت سے باہر آئے اور انسان بن جائے. دو انسان بنے تو انسان کامل ہے. سورہ دہر میں نا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پھر آخر میں قرینہ بھی ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اس قرینے سے یہاں سورہ دہر میں انسان سے مراد حضرت محمد و آل محمد ہے، باقی کو انسان ہی نہیں ہے، حیوانیت پر ہے. جو شہوت کا طالب ہو حیوان ہے، جو غضب کا طالب ہو وہ حیوان ہے. میں ابھی اخلاقی مثال دیتا ہوں، دیہاتوں میں فصل کو بچانے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ بناتے ہیں مختلف قسم کے موانی بناتے ہیں. جب آپ حیوانات کو گھر سے چھوڑتے ہیں نا تو اس حیوان کو پتہ ہے کہ یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے، اس لیے پتہ ہے کہ نہیں. ہریالی جہاں نظر آئے وہ جھپٹ پڑتا ہے، مجھے ہریالی ملنا چاہیے. جی جہاں سبزہ مل جائے حیوانات وہاں پہ چھرا لگاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے، اس کا طبیعت نہیں ہے نا. جس انسان کو جو بھی مل جائے کھائے، جہاں جی چاہے نظر ڈالے، اس کو پتہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کی طرف نظر کر رہا ہوں یا نہ مارے کی، کچھ پتہ نہیں اس کو، فرق کوئی نہیں. جو کھا رہا ہے کہ میرے ملکیت میں یا کسی اور کی ملکیت میں ہے، اس میں اور اس حیوان میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے حیوانیت لے کے آتا ہے انسان. انسان کے اندر یہ تشخیص کا مادہ ہے، انسان بنے تو یہ تشخیص کا مادہ انسان کے اندر ہے، لیکن انسان شدن محالس، انسان بنے تو پھر بعد ہے نا. بس مجھے میرے آقا کا وہ کلام سمجھ میں آیا سابق آل محمد کا مولا آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے جی کیوں شفاعت کا کامل حق خدا نے ہمیں دیا ایک شرط کے ساتھ تم انسان کی صورت میں معشور ہو قیامت کے دن انسانی شکل میں ہمارے پاس آئے آل محمد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حیوانوں کی شفاعت کرے انسانوں کی شفاعت فرمائیں گے یہ یقین ہے نا کیوں انسان جس صفت کو اپناتا ہے دنیا میں عالم برزخ میں اسی شکل میں ہو جاتا ہے وہ انسان اسی شکل میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا نا بے حیا انسان اب مجھے کہنے دیا زانی انسان بے حیا انسان جس کو دوسرے کا ناموس کا پتہ نہیں ہے امام معصوم کا قول ہے معشور ہوتا ہے خنجیر کی شکل میں انسان معشور ہوں گے وہ انسان معشور ہوں گے انسان بننا بہت محال ہے یہ حیوان انسانیت کی منزل پر تو آ جائے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کی بندگی چھوڑو کربلا میں جب مولانا نے دیکھا کہ 72 افراد ہیں میرے ساتھ باقی سب دنیا کے بندے ہیں دنیا کے بندے تھے نا دنیا کے بندے تو تھے کہ عمر صاحب نے کہا حسین حق پر ہے قیامت ادار ہے لیکن دنیا نقد ہے غلام اسیر دنیا بنے تو مولانا قیامت تک انسانوں کو یہ پیغام دے دیا الناس عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے خدا کے بندے نہیں ہیں دنیا کی بندگی کا حصہ توڑ کر خیمہ توحید میں داخل ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے دنیا کے بندگی کے حساب کو توڑنے کے لیے حر کا جذبہ چاہیے وہ بھی بندے دنیا تھے جی وہ جذبہ پیدا کیا کہ دنیا کو ٹھوکر مار کر توحید کے خیمے میں آئے اسی لیے حر کو حر کیوں کہا ہے آپ نے سمجھا کہ حر اس لیے ہے کہ وہ لشکر عمر ساتھ حر آزاد کا نام ہے نا اور مولا نے فانت حرم فی الدنیا والآخرہ اس کا نام حر تھا لیکن مولا نے کہا تم دونوں جہاں میں حر ہو آزاد مولا نے کہا نا تو ایک حر تو اس کا اپنا نام ہے دوسرا حر جو امام نے کہا کہ تو قیامت میں بھی حر ہے مراد کیا ہے کیونکہ لشکر عمر ساتھ سے آزاد ہوئے ہیں وہ تو پہلے بھی آزاد تھا 1000 سپاہی ساتھ ہوتے تھے کوئی جرات تھی اسے بات کرے عمر ساتھ بھی ڈرتا تھا اس سے تو کس چیز کی آزادی ہے دنیا مولا فرماتے ہیں اور تو دنیا سے آزاد ہو گیا ہے تو شہوتوں کو ٹھوکر مار کر آزاد ہو گیا ہے دنیا سے آزادی ملی ہے شہوت دنیا سے آزادی ملی ہے یہ آزادی ہے نا آزادی کے مفہوم کو ہم نے نہیں سمجھا اس لیے کیا خوب کہا بی بی نے یزید سے یزید تو تاج شہنشاہی پہن کر تخت پہ بیٹھا ہوا تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو دنیا کا سب سے بڑا مجبور بندہ تو ہو اس لیے کہ تو شہوت تم پر غالب آیا ہے جی شہوت تم پہ غالب آیا ہے دنیا ڈہلی نے بس نے تمہیں اسیر کر دیا ہے آزاد ہم ہیں ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن دنیا کے قید و بند سے آزاد ہم نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا ہم آزاد ہیں اس لیے مولا نے فرمایا نا اشجع الناس من غلب ہوا شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنے ہوا نفس پر غالب آ جائے یہ ہے شجاعت آزادی یہ ہے زندان میں ہوتے ہوئے سید الساجدین دنیا کا سب سے بڑا آزاد مرد ہے یزید تخت پر ہوتے ہوئے اسیر دنیا اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے دنیا کا بدترین اسیر وہ ہے جو دنیا کا اسیر بنے دنیا کا اسیر دنیا وہ دنیا کی مولا فرماتے ہیں الدنیا احول منی من عطفت عنز کلام یہ ابن المؤمنین وہ مزہ ہے نا وہ مزہ ہے لیکن آپ کو مزہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ٹیسٹ خراب ہوا ہے ذائقہ خراب ہے جس آدمی کو بخار ہونا بخار کے ذریعے ذائقہ خراب ہوا تو شیرین ترین چیز بھی اس کے زبان پر ہے کڑوا ہے میں نہیں کھاتا ہوں تو غذا میں کڑواہٹ ہے یا اس کا ذائقہ خراب ہوا ہے ذائقہ خراب ہے غذا وہی غذا ہے ایک سالم آدمی کو تو بڑا مزہ آئے گا اس کو یہ غذا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ذائقہ خراب ہو چکا ہے بخار کی وجہ سے بخار اتارے جائے تو مزہ آئے گا اس کو بخار میں مبتلا ہے سب
مزہ نہیں ہے کہ کلام علی سے.
مولا فرماتے الدنیا عندي احول من عطفه عنز. عنز کہتے ہیں گوسفند کو, حیوان کو, بکرے کو, جب وہ چھینکتا ہے جو خلاصت اس کے بیوی سے ناک سے باہر آتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں عنز. مولا فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا اس بکرے کے منہ سے نکلی ہوئی چین کے قطرات سے بھی بدتر ہے. جو اس کا اسیر بنے تو وہ بدترین اسیر ہوگا نا. سید ساجد فرماتے تو دنیا کا اسیر ہو بدترین اسیر. ہم نے دنیا کے ناک کو زمین پہ رگڑ کے رکھ دیا ہے, ہم ہیں سب سے بڑا عظمت مرد. اس لیے مولا حسین کے القام میں سے کیا ہے, ابو الاحرار, دنیا کے تمام آزاد انسانوں کا سردار ابو الاحرار. مولا دنیا کے قید و بند سے آزاد کرے اپنے آپ کو, شہوات کے قید و بند سے آزاد کرے اپنے آپ کو. یزید نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں فاتح ہوں. بی بی نے یزید کے جواب میں ایسا جملہ اپنے زبان پر جاری فرمایا, یزید واللہ انی لا استصغرک, تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, میرے نزدیک تو تو دنیا کا حقیر ترین شے ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے جو دنیا کا بندہ بن جائے کیا حیثیت ہے اس کی؟ کربلا سے بندگی, انسانیت, حریت, آزادی, شرافت اور کرامت سیکھے. کافی وقت لیا آپ کا, بس تمام کر رہا ہوں. درس دے رہے کربلا سے, کیا خوب کہا شیخ مطہری نے, مجھے بڑا پسند آیا. جی امام حسین نے مدینہ سے نکلتے نکلتے اپنا ایک مبلغین کا ٹیم بھی تیار کر کے تشریف لے گئے, تبلیغی ٹیم, تبلیغی ٹیم. جی بیویوں کو, شہزادیوں کو, امام سجاد کو اس لیے لے گئے, ہم نے تو امام کو مجبور بیمار بنا دیا ہے. ہم کتنے بیمار امام, مہینے کے کم کبھی, غلط بات ہے. کسی بھی حدیث میں, روایت میں بیمار کو کلام عرب میں کہتے ہیں مریض. مجھے کوئی مصائب کا جملہ کسی بھی کتاب میں امام معصوم سے روایت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ امام المریض لکھا ہوا, تو میں امام کو بیمار مانتا ہوں. امام بیمار ہے. جب دربار یزید میں میرے مولا نے خطبہ دیا, عبداللہ عفیف لکھتے ہیں کہ ہم فصاحت علی کو بھول گئے. وہ خطبہ دی امام زین العابدین نے. امام مریض ہیں. کربلا کے واقعے کے بعد 40 سال میرے مولا زندہ رہا, اور اس 40 سال میں دین کا وہ معارف پیش کیا, دین کا وہ معارف. امام صادق اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تشیع کے اس عظیم عمارت میں اگر ہمارے پدر بزرگوار امام زین العابدین کے زحمات نہ ہوتے تو دین کی عمارت کب سے گر چکی ہوتی.
اللہ
وہ زحمتیں ہیں امام زین العابدین کا. جناب ابو حمزہ صومالی امام کے شاگردوں میں سے ہے نا. جی کبھی توفیق ہوئے امام والے کے رمضان میں دعائے ابو حمزہ پڑھے؟ پڑھے ایک دفعہ پڑھا ہم نے. دعا سے آشنا ہے امام, امام الساجدین اشتہا لگتا ہے ماتم امام زین العابدین. عبادت گزاروں کا زینہ کیا لیا امام کے عبادت سے تو نے؟ سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کا سردار. کبھی سجدہ کرنے کی توفیق ہوئی ہے تمہیں؟ دعائے ابو حمزہ صومالی حضرت آیت اللہ العظمیٰ عراقی نماز تہجد کے وتر میں پڑھتے تھے, وتر کے قنوت میں روزانہ. آپ نے پورے رمضان میں ایک دفعہ مطالعہ کیا دعائے ابو حمزہ کا؟ دعائے ابو حمزہ جناب ابو حمزہ صومالی کو تلقین فرمائی امام زین العابدین نے, ایسا تربیت کیا امام زین العابدین نے. امام باقر فرماتے تھے جب کسی کو پیغام بھیجنا ہوتا تھا کسی کے ذریعے, جب ابو حمزہ کو فرماتے تھے ابو حمزہ کو سلام پہنچاؤ ہماری طرف سے, اور کہہ دو کہ جب ابو حمزہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ ابو حمزہ. امام زین العابدین نے 1000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا, خرید کے آزاد کیا. خرید کے سوا نہیں کیا ہے, خرید کے ان کی تربیت فرمائی ہے, پھر ان کو آزاد کیا. یعنی 1000 غلاموں کو خرید کر 1000 مبلغ تربیت کیا امام زین العابدین نے. اسی لیے بنی امیہ کا تمام تبلیغاتی نیٹ ورک فعال ہونے کے باوجود یزید تاریخ کے ردی ٹوکری کے نظر ہو گئے, حسینیت قیامت تک زندہ ہے. اسی لیے ایک ہزار غلاموں کو تربیت دے کر آزاد کیا ہے نا کہ کھانا کھلا کر. وہ کل انہیں میں سے ایک وہ غلام استبال تھا نا, کل میں نے آپ کو مثال دی, ایک غلام استبال, اس غلام کو بھی کسی حبشی سے مولانا نے خرید لیا تھا, اس طرح تربیت کی کہ مستجاب دعویٰ بن گیا. جب وہ آسمان پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو بارش برستے غلام. ایسے ہزار غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کیا ان کو, اور ایک تبلیغی ٹیم ہے زید العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ کربلا, یہ امام زین العابدین کو مریض سمجھا آپ نے. یہ مصلحت پروردگار ہے, یہ مصلحت پروردگار. کبھی خدا کے عظیم ہستیوں کو کمزور چیزوں کے ذریعے بچاتا ہے. بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ دنیا کا کمزور ترین شے کیا ہے؟ قرآن کے روح سے. میں تو قرآن کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں کمزور ترین شے کیا ہے جی؟ مچھر تو یہاں نہیں آئے تھے قرآن. افرین, مکڑے کا جال. کیوں؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سورہ عنکبوت میں ہے. اب اعتراض کرو, خدا نے مکڑی کے نام سے کیوں رکھا ہے سورہ؟ جس طرح کہا کہ ترجمہ کیوں کیا سورہ نام دلنا کا جی, خدا نے کیوں مکڑی کا وہ رکھا ہے نام؟ ان اوہن البیوت لبیت ال, انسان اس قدر پست ہو گئے کیا کرے, یہ بعض حیوان انسان سے افضل ہو گئے, چارہ نہیں ہے. ان اوہن البیوت لبیت ال, حضرت انسان کے نام پر ایک سورہ ہے, اس کے بھی دو نام ہیں, سورہ انسان یا سورہ دہر. انسان لائق نہیں کی چیز کی. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارضین فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. انسان اس قابل نہیں ہے. ایک سورہ ہے سورہ انسان یا سورہ دہر. لیکن قرآن میں ابھی پڑھے تو سب نے لکھا ہے سورہ دہر, انسان کوئی نام نہیں ہے. لیکن حیوانات کا نام سورہ نمور, سورہ بقرہ, سورہ عنکبوت رکھا ہے حیوانات کا نام کے سورہ. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کمزور ترین گھر عنکبوت کو ہم مکڑے سے تعبیر کریں گے نا, مکڑے کا جال ہے یہ. کیا ہے؟ کمزور ترین گھر. روئے زمین پر خدا کے مخلوقات میں سے قوی ترین وجود کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب غار میں تشریف لے گئے تو اس قوی ترین وجود کو کس چیز کے ذریعے خدا نے حفاظت فرمایا جی؟ مکڑے کے جال کے ذریعے خدا نے دشمن کے شر سے اپنے افضل مخلوقات کو بچایا جی. ایک جانداروں میں کمزور ترین مخلوق کیا ہے؟ مچھر. دعوی خدائی کرنے والے عادی انسانوں میں قدرت مند انسان کون ہے؟ نمرود. اس ضعیف مخلوق کے ذریعے اس خدائی دعوی کرنے والے بت کو توڑا خدا نے. دونوں مثالیں ہیں نا. اس قدرت مند کو ضعیف شے نے جہنم میں واصل کیا, اس انسان اول کو مکڑے کے جان نے بچایا. اس کو کہتے ہیں تدبیر خدا. تدبیر خدا. امام بیمار نہیں ہے, بیماری سبب بنی, خدا نے اس وجود فیض کو بچایا, اس امام کل کو بچایا. یہ فیض ہے نا. آنکھوں سے امام زمانہ کو دیکھنے کی کوشش مت کرو, دل کی آنکھ کھل جائے. ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر میرے ساتھ مسجد میں جاؤ. چھٹے سرکار میں مسجد کے گوشے میں ابو بصیر کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر لوگوں سے پوچھو امام صادق کہاں ہے. ابو بصیر نے پوچھا کہ امام کہاں ہے. سب نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے, آنے میں تشریف لانے میں دیر ہوئی ہے. ابو ہارون سے پوچھا جو نابینا ہے. ابو بصیر سے پھر ابو ہارون سے پوچھو. ابو ہارون نابینا تھا, اسے کہا امام صاحب کہاں ہیں, تو کہا ابو بصیر تیرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اس نے ابو ہارون سے کہا, ابو ہارون یہ جو سارے جن کے آنکھ سالم ہیں انہوں نے تو امام کو دیکھا نہیں ہے, تو نابینا ہے کیسے دیکھا؟ کہا میں دل کے آنکھ سے دیکھتا ہوں. وہ کیسے؟ امام کے سر سے ایک نور کا تار عرش سے لگا ہوا ہے, اور یہ امامت کی علامت ہے. اس کو کہا جاتا ہے واسطہ فیض. میں جب کبھی امام کا پتہ کرنا چاہوں تو اس نور کی طرف دیکھتا ہوں کہ عرش کا وہ نور کہاں پہ لگا ہوا ہے جی. یہ ہے دل کی آنکھ. پھر ابو بصیر سے کہا, پتہ چلا مجھے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش مت کرو, دل کی آنکھوں سے. یہ بتانا چاہتے تو نابینا ہے تو کوئی پرواہ نہ کرے, یہ جو جن کے آنکھ سالم ہے نا وہ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے جب تک دل میں طہارت نہ ہے. جب تک دل میں طہارت نہ ہے. ابو ہارون نابینا امام کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے موٹے بادمی آنکھ والے امام کو نہیں دے سکتے. اب آپ اصل غیبت میں ان آنکھوں سے امام کو دینے کی کوشش نہ کرے, دل کو دل سے ملانے کی کوشش کرے. آپ کے دل کی آنکھوں سے امام اصل کو دیکھنے کی کوشش کرے تو آپ دیکھ سکیں گے نا. وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو, حقیقت کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو. تبلیغاتی ٹیم تشکیل دیا شہید شہداء نے, امام سجاد کے دوسرے خدمات کے علاوہ 1000 غلام کو, 1000 غلام کو غلام استبل جیسے جس کے ہاتھ اٹھنے پر آسمان کے رحمت کے دروازے کھل جائے. ایسے انسانوں کو تربیت کر کے دنیا میں بھیجا تو دین بیمہ نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے, دین کا انشورنس نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے, یزیدیت ذلیل نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے. یہ خدمات امام زین العابدین نے اس کو آپ نے تو بیچار مریض بنا دیا ہے. ایک مریض کربلا کے کچھ لمحوں کے لیے, مجھے بتاؤ کہ اسیری کے بعد ہی مریض تھے بعض جگہوں پر, وہ مریض جو منبر پر خطبہ دیتے ہیں, فبحیت الذی کفر. تدبیر پروردگار ہے, تدبیر پروردگار. تدبیر اسے کہتے ہیں چار جوئی, خدا وہ چار جوئی اپناتا ہے کہ خدا کا ولی بچے. جس طرح قرآن کے بارے میں چار جوئی کیا ہے کہ چار جوئی سے قرآن کو بچائے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کو ہم نے بچانا ہے. کسی عالم سے پوچھا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ائمہ کے اسماء گرامی قرآن میں کیوں نہیں ہے, تو جواب دیا چونکہ خدا نے قرآن کو تحریف سے بچانے کی ذمہ داری لی ہے. اگر ائمہ کا نام قرآن میں ہوتے تو یہ ظالم چھوڑتے جن کے ہاتھ میں اختیارات تھے. یہ تدبیر پروردگار ہے, کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن عاشور 10 محرم عروج بندگی ہے, 10 محرم آسمان کے فرشتے بھی صبر حسین دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. اور میری تعبیر ہے خدا کو بھی رب کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. فرشتوں سے کہا, فرشتے دیکھو صابر کیسے ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا, دیکھو روئے زمین پر میرے صابر بندے کیا کر رہے ہیں. فرشتوں سے کہا, دیکھو روئے زمین پر جوان بیٹے کا لاشا ہاتھوں پہ ہیں اور صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں حسین. دیکھو روئے زمین پر سلام ہے حسین کے صبر و استقامت پر. آپ سنتے چلے آئے ہیں نا جی, ہر شہید کو ہر مجاہد کو مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کا سوار کیا اور مقتل کی طرف روانہ کیا. لیکن وہ وقت آتا ہے کہ خیمے کے نزدیک آ کر یہ سوال اور یہ صدا بلند کرتے ہیں, وَمَن يَكُنِ الْجَوَادُ, اب کون ہے مجھے سلجھنا تیار کرے. علی اکبر تو رہے نہیں, عباس شہید ہوئے, قاسم شہید ہوئے, فاطمہ کلال پکار پکار کے فرما رہے ہیں, کون ہے جو میرے لیے سواری تیار کرے. بس ارباب مالک تیار ہیں آپ رونے کے لیے. راوی کہتے ہیں بی بی نکلی خیمے سے, بھیا اکبر نہیں ہے تو بہن تو زندہ ہے نا, میں تیار ہوں جی. زلجنا کو تیار کیا اور میرے بولا سوار ہوتے ہیں زلجنا پر. بس اظہر میں 2-4 جملہ وقت ہیں, میں 2 گھنٹے ٹائم دیا ہوں. تمام کل عاشور ہے, آپ علماء سے ذکریم سے مصائب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کوش فرمائیں گے, سنیں گے. میں 1-2 جملہ عرض کے آپ کی زحمت ہیں تمام کر دیتا ہوں. جب کوئی بھی شہید مختار کی طرف جاتا تھا نا, آخری سلام یہی تھا, آقا خدا حافظ میں جا رہا ہوں. لیکن میرے مولا عاشور کے دن کس کے لیے خدا حافظ فرما رہے ہیں؟ روایت کا جملہ ہے خدا حافظ ان الفاظ میں, یا زینب و یا ام کلثوم, یا سکینت و یا رقیہ علیکن من السلام. زینب خدا حافظ, سکینہ خدا حافظ, رقیہ خدا حافظ. بس ایک جملہ کہہ دوں آپ کو, ارباب معرفت کے لیے جملہ کہہ دوں. جب کہا زینب خدا حافظ اور اس جملے کے ساتھ کہا یا زینب اتنی, وہ کبھی اسلام صوب العتیق اتنی صوب العتیق وہ پرانا کرتا جسے میرے اما زہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اسے آمادہ کرو. روایت کا جملہ ہے جب میرے مولا نے کہا سات مرتبہ خیمے کی طرف آئے اور کہا بہن خدا حافظ, لیکن وہ اضطراب نہیں آئی زینب میں, لیکن جب آخری دفعہ میرے مولا فرمانے لگے اتنی صوب العتیق وہ پرانا کرتا لاؤ جسے میرے اما زہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا, جب یہ کہا نراوی کہتے ہیں زینب پر احتجاج کی کیفیت طاری ہو گئی. سر کیا ہے احتجاج کی کیفیت؟ اس لیے زہرا نے اپنی وصیت میں یہ فرمائی تھی زینب جب کبھی حسین آخری بار خیمہ گاہ کی طرف آ کے میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا طلب کرے نا تو سمجھ لینا کہ واپس نہیں آئے. اجرکم علی اللہ, سلام حسین پر. حسین کو خطرہ لاحق ہو گیا اگر زینب کی روح نکل جائے نا تو کربلا کا ایک کارنامہ ناکام رہے گا. کہتے ہیں کہ آنکھیں دوران میں ہیں, مولے مولا نے احساس فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں نا یہ ناقابل برداشت ہے زینب کے لیے. معرفت کا جملہ سن سکوں گے جب زینب کے حالت کا مشاہدہ کیا مولا نے کہا بہن ذرا پس خیمہ تو آ جائے, پس خیمہ لے جاتے ہیں. پھر یہاں پر راویوں کا کہنا ہے کربلا میں بہت سارے مقامات پر اعجاز امامت کا اظہار فرمایا مولا نے, انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے اپنے بائیں ہاتھوں کو علی کی بیٹی کے شانوں پہ رکھتے ہیں مولا, دائیں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا پروردگار زینب شام کو فتح کرنے کے لیے دربار نزیاد کو فتح کرنے کے لیے مجھے زینب کی ضرورت ہے, میرے بہن کو صبر عنایت فرما. عزیزان محترم وہ اثر کیا حسین کے دعائیہ جملوں نے, وہ زینب جس پر اس اضطراب کی کیفیت تھی نا جب میرے مولا نے کہا پروردگار زینب کو صبر عطا فرما, بی بی نے کمر سیدھا کیا اور کہا میرے ماں جائے خدا حافظ, چلے جانا یزید کو ذلیل کرنے کے لیے میں تیار ہوں, بازار کوفہ میں خطبہ دینے کے لیے میں تیار ہوں, دربار نزیاد میں خطبہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. وہ طاقت آئی نہ زینب, حبیب بن مسلم لکھتا ہے خدا کی قسم وہ طاقت آئی حسین کے اس عظیم شیر دل بہن میں جب عرش زلطنہ سے فرش زمین پر آئے نا. حبیب کہتے ہیں فخرج بالعقیلۃ من الخیمہ, شہزادی خیمے سے نکلتی ہے کہاں پہنچتی ہے تلے زینبیہ پر. بس آپ اگر سن سکتے ہیں تو آخری جملہ میں تمام کر رہا ہوں, اس جملے کو امام زمان بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ بی بی اپنے آنکھوں کے سامنے کیا دیکھتی ہے؟ وہ شبر جالس علی صدری, آپ کے سینے پر شبر سوار ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. فاخذت الترا وجعلها علی راسها, بی بی نے کربلا کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا, سر پر ملتے ہوئے کہا ایم سعد ویحک یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الی عمر سعد, یہ نمک حلالی ہے تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا ٹاڈلا حسین ذبح ہو رہا ہے. سکینہ نے کہا بھوبھی اماں بابا شاید آ گیا, باہر نکلتے ہیں تو کس حالت میں دیکھتے ہیں خون میں ڈوبا ہوا زلجنا, پاؤں پکڑ کر سکینہ کہنے لگی اے زلجنا بتاؤ بابا کو پانی پلا کے ذبح کیا یا بادشاہ شہید ہو گئے.